الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نماز میں نماز کے شرائط زیر بحث تھے، اور اس میں غسل کے طریقے کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس معاملے میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد وضو کو لیتے ہیں، وہ بھی چونکہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ جو آیات اس سے پہلے نقل ہوئی ہیں، وضو کا طریقہ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے منہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں، پھر پورے سر کا مسح کیا جائے، اور اس کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی جب نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو پہلے منہ دھوئیں گے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں گے، پھر پورے سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے۔ پورے سر کا مسح اس لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے لیے آیت میں وَمْسَوْا بِرَءُوسِكُمْ کے الفاظ آئے ہیں، اور عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ بے اس طرح کے مواقع میں احاطے پر دلیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ وَمْسَوْا بِرَءُوسِكُمْ میں جو ایک پریپوزیشن آ گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے فقہا پھر یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے چوتھائی سر کے حد تک ہاتھ پھیر دیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ ایک رعایت سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو منشا آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کریں۔ اسی طرح پاؤں کا حکم، اگرچہ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ بمسو کے تحت ہے، یعنی مسے کے حکم کے بعد پاؤں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن ارجل کم کے بعد الکعبین کے الفاظ پوری قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا عطف بھی ایدی کم پر ہے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے جس سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ اس پاؤں پر صرف مسح کر لینا کافی ہے، اور دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، پاؤں دھونے چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، تو اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آدمی قرآن مجید کو پڑھے اور غور و تدبر کے ساتھ دیکھے تو قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا چاہتا ہے۔ جہاں ارجلکم آیا ہے، یعنی پاؤں کا ذکر آیا ہے، تو اس کے بعد فرمایا الکعبین، یہ بات خود بتا رہی ہے کہ پاؤں دھونا مقصود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسے کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی غایت نہیں بیان کرتا، یعنی مسے میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہاں سے مسا شروع کریں اور یہاں تک، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں۔ لیکن دھونے کا جہاں معاملہ زیر بحث آئے گا تو یہ بتانا ضروری ہے کہاں سے کہاں تک دھویا جائے۔ تو جب الکعبین یعنی ٹخنوں تک کے الفاظ آ گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں دھونا ہی مقصود ہے۔ اس لیے یہ اگر برؤوسکم پر ہوتا تو اس کے ساتھ الکعبین کی قید ضروری غیر ضروری تھی، پھر یہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ بتایا جائے۔ مسے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ تیمم کی جو آیتیں آگے بیان ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیجئے، جہاں مسے کا حکم دیا گیا ہے وہاں الالمرافق کی قید اسی بنا پر ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی جہاں آگے تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ نہیں کہا کہ کوہنیوں تک، اس لیے کہ جب آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں محض تو اس میں غایت بتانے کا کوئی مقصد نہیں۔ دھونے میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ کہاں تک دھویا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے، چنانچہ پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے۔ آیت میں ان کا ذکر محض اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آیت میں پھر بعد میں کیوں آیا یہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں اعضاء کی ترتیب لوگوں پر واضح کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وضو میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مثال کے طور پر پاؤں سے وضو شروع کر لیں، پہلے پاؤں دھوئیں اس کے بعد مسح کر لیں، اور یہ کہیں کہ سب معاملات تو ہو گئے، ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، پاؤں بھی دھو لیے ہیں۔ اس میں ترتیب ضروری ہے۔ اس ترتیب کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس کو مؤخر کیا، اور پھر الکعبین کے الفاظ اس کے ساتھ اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ دھوئے جائیں گے لیکن اس ترتیب کے ساتھ دھوئے جائیں گے۔ تو اب یہ خلاصہ جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کا جو طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو مسلمانوں کے ہر رائج ہے، اور جس میں وہ منہ دھوتے ہیں، کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاؤں ٹخنوں تک دھو لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو بالعموم کس طرح کرتے تھے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ سوال بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، قانون بیان کر دیا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر یہ کام کس طریقے سے کرتا تھا؟ اس سلسلے کی تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس کا ذکر مختلف لوگوں نے کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر وضو کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے لیے، اس ذات والا صفات کے وضو کو دیکھا ہوگا تو لوگوں نے بیان کیا ہے. اب جتنی روایات ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو اس سے آپ کے وضو کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دانت صاف کرتے, پھر دائیں سے وضو شروع کرتے, پہلے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر پانی سے تین دفعہ کلی کرتے, پھر تین دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور ناک اچھی طرح صاف کرتے, پھر تین دفعہ منہ دھوتے اور داڑھی کا خلال کرتے, پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے, پھر الگ پانی لے کر سر پر مسا کرتے اور اس کے ساتھ اندر اور باہر سے کانوں کی صفائی کرتے, سر کا مسا اس طرح کرتے کہ پیشانی سے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تک لے جا کر پھر واپس لے آتے, اس کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے. یعنی ایک تو وضو کا قانون ہے جو مختصر طریقے پر قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کی پابندی کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو کتنے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے, اس کی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں سامنے آتی ہے. یعنی آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کس طرح کا اہتمام کرتے تھے, تو اس کی تفصیل کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. اس میں چونکہ زیادہ تر یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا, آپ نے تین دفعہ منہ دھویا, تین دفعہ کلی کی, یہ ذکر آتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اہتمام پر دلالت کرتا ہے, یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. چنانچہ وضو کے اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ایک مرتبہ اور بعض موقعوں پر دو مرتبہ بھی دھوئے, یعنی ایسا بھی ہوا. یہ اہتمام ہے, یہ اس کا کوئی لازمی جزء نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے اگر دانت صاف کیے ہیں یا کلی کی ہے یا ناک میں پانی ڈالا ہے اور ناک اچھی طرح صاف کی ہے تو یہ سب چیزیں بھی اس کے آداب میں شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا گیا کسی وقت تو اس سے وضو ہو جائے گا. جو قانون ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے, یہ اہتمام ہے کہ حضور نے کس طریقے سے وضو کیا. روایتوں سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے اور دو رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد, وضو خود ایک عبادت ہے, یعنی آپ اللہ کی عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ خود ایک عبادت ہو گئی. تو اس عبادت کے بعد اس میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جتنی عبادات ہیں ان میں ایک چیز تو عمل ہوتا ہے, اس نماز کے اعمال ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اسی طرح حج کے اعمال ہیں, تو ایک عمل ہے, ایک چیز اس میں ذکر ہوتا ہے. تو وضو کے بعد جو ذکر حضور کرتے تھے وہ ذکر یہ ہے جو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ آپ عام طور پر پڑھتے تھے. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے, حضور کا پاکیزہ اسوہ ہے, لیکن یہ وضو کی کوئی شرائط میں شامل نہیں ہے. اسی طرح آپ نے بعض موقعوں پر یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ابھی نماز میں کچھ تاخیر ہے تو دو رکعت نماز اگر پڑھتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے, اس کی فضیلت روایتوں میں بیان ہوئی ہے. اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس اگر موقع ہے اور اللہ اس کی توفیق دیتا ہے اور آپ وضو کرنے کے بعد بھی دو رکعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ گویا اللہ کے حضور میں اپنی عبادت کو زیادہ تر پیش کرنے کا ایک اقدام ہے جو اللہ قبول فرمائے گا. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے, بالخصوص جنابت کی حالت میں سونے, کھانے پینے اور دوبارہ مباشرت سے پہلے وضو کرنے کی ترغیب دی اور اسے پسند فرمایا ہے. یعنی ہمارے دین میں چونکہ بنیادی چیز ہی پاکیزگی ہے, تزکیہ, یہ دین کا مقصد ہے, ہمارے جسم کی پاکیزگی, ہمارے خیالات کی پاکیزگی, ہمارے علم کی پاکیزگی, ہمارے عمل کی پاکیزگی, خورونوش کی پاکیزگی, اخلاقی آداب کی پاکیزگی, یہی سارا دین ہے. تو اس وجہ سے حضور نے اس معاملے میں جو ہمارے لیے نمونہ قائم کیا ہے اس کی تفصیلات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے. آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ سونے سے پہلے آدمی وضو کر کے سوئے. سونے کی دعائیں بھی آگے زیر بحث آئیں گی اور وہ دعائیں بھی بڑی پاکیزہ ہیں, لیکن آپ خاص طور پر اس چیز کی طرف ترغیب دلاتے تھے. اسی طرح اگر آدمی کو جنابت لاحق ہے, اس نے بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس میں وہ اب سونا چاہتا ہے یا کھانا پینا چاہتا ہے یا دوبارہ مباشرت کرنا چاہتا ہے, تو اس کے درمیان میں بھی حضور نے وضو کرنے کو پسند فرمایا. یہ بھی وہی پاکیزگی اور طہارت کا ایک خاص ذوق ہے جو پیغمبر کی ذات سے اور پیغمبر کے طریقوں سے نمایاں ہوتا ہے. وضو کی فضیلت میں آپ کے جو ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض آپ سن لیجئے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وضو ہو، نماز ہو، یہ سب اصل میں توبہ و استغفار کی طرف بندے کا رجوع ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر جو گناہوں کے جھڑنے کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بارے میں بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہوتے جن میں توبہ ضروری ہے، جن کی تلافی ضروری ہے، وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں جو انسان سے ہوتی ہیں، وہ آنکھوں سے بھی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے بھی ہوتی ہیں، پاؤں سے بھی ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کرتی ہے، یعنی یہ اصول کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں کہ وہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کی تلافی ضروری ہے ان کی تلافی ہوگی، جن چیزوں کے لیے توبہ ضروری ہے ان میں توبہ ضروری ہے، جن میں آپ نے کسی کا حق مارا ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے، وہ اس طرح نہیں جڑ جائیں گے کہ آپ کسی کا حق مار کے اطمینان سے آئیں اور کہیں کہ وضو کر لیا میں نے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ حدود شرائط ملحوظ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ بہت محکم چیزیں ہیں۔ تو یہاں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ اس طرح کی لغزشیں، اس طرح کی کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آدمی سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور گویا اس طریقے سے آدمی اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو جس کا جی چاہے وہ اپنی یہ روشنی بڑھا لے۔ یعنی گویا یہ وضو یہاں تو ہمارے لیے جسم کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ قیامت میں ایک امتیاز بن جائے گا اس امت کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے گناہوں کی ندامت میں آپ نے وضو کیا ہے تو یہی وضو روشنی کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے دوسرے اسلوب میں کہ کتنے چہرے اس دن تاریک ہوں گے، ان کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی، اور کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، تو یہ چہروں کو روشنی کس چیز سے حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پاکیزگی سے حاصل ہوگی، اخلاق کی بلندی سے حاصل ہوگی، خدا خوفی سے حاصل ہوگی، اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے لیے وضو کرنے والے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے وہ بھی اس روشنی میں سے حصہ پائیں گے۔ تو یہ اسی روشنی کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ روشنی ہے کہ جو ہر بندہ مومن کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے۔ وضو اگر ایک مرتبہ کر لیا جائے، آپ نے وضو کر لیا، اس طریقے سے کر لیا، اس اہتمام سے کر لیا، تو اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کوئی ناقص حالت آدمی کو پیش نہ آ جائے۔ یہ بالکل منطقی اور عقلی بات ہے، ظاہر ہے کہ اگر وضو کیا گیا ہے تو اب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وضو کرنے کے پابند کیے جائیں۔ کیجئے، بسم اللہ، وضو خود ایک عبادت ہے، تجدید کیجئے، ہر نماز کے لیے وضو کر لیجئے، لیکن اگر وضو ہے تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وضو کی یہ ہدایت اس حالت کے لیے ہے جب وضو باقی نہ رہا ہو، الا یہ کہ کوئی شخص نشاط خاطر کے لیے تازہ وضو کر لے۔ یعنی وضو کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن عقلی منطقی لحاظ سے وضو کو قائم رہنا چاہیے، اور اسی چیز پر یہ سنت ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس صورت میں یہ شریعت کا مطالبہ نہیں بلکہ محض فضیلت کی چیز ہے۔ اگر آپ نے وضو ہوتے ہوئے وضو کیا ہے تو یہ گویا ایک عبادت کیا آپ نے، اور اللہ کے حضور میں جانے کے لیے اور اہتمام کیا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ وضو کے نواقص کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی چیز پیشاب کرنا، دوسرے پاخانہ کرنا، تیسرے ریح کا خارج ہونا، خواہ آواز سے ہو یا آہستہ، اور چوتھے مزی یا ودی کا خارج ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے آدمی کو ان چیزوں پر قابو نہیں رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے۔ نیند اور بے ہوشی بجائے خود ناقض وضو نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں چونکہ آدمی اپنے وضو پر متنبہ نہیں رہتا، یعنی اب آدمی کو پتہ نہیں کہ ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد بھی وضو لازماً کر لیا جائے۔ یعنی یہ گویا خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس احتیاط کے پیش نظر وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا، تاکہ اگر اس دوران میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو آدمی کو اس کا اگر علم نہیں ہوا تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل دونوں مشکل ہو جائے تو نساء اور مائدہ کی جو آیات اوپر بیان ہو چکی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے. اب تینوں صورتوں میں ہمارے نزدیک تیمم ہو سکتا ہے. آپ سفر میں ہیں, سفر کی اپنی آپا داپی ہوتی ہے, کیجئے وضو کی جگہ تیمم. مرض ہے کوئی, تکلیف ہے, اس میں پانی کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے, اس میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. پانی نہیں ہے, آپ تندرست ہیں, بھلے چنگے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پانی میسر نہیں ہے, تو تیمم کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ انہی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پاک جگہ دیکھ کر اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے. یعنی وضو کا طریقہ آپ نے سن لیا, اس میں ہاتھ بھی دھونے ہیں, اس میں منہ بھی دھونا ہے, کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں, منہ دھونا ہے, اس میں سر کا مسح کرنا, اس میں پاؤں دھونے ہیں. لیکن تیمم جب آپ کرتے ہیں تو پھر صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے, باقی اعضاء میں کچھ نہیں کرنا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں بھی آدمی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جانے کہ حضور نے کیا کیا. تو آپ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے, پھر ان پر پھونک مار کر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا. یعنی یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا, مٹی کے اوپر ہاتھ مارے, پھر مٹی کو جھاڑ دیا, یعنی مٹی نہیں ملنی, پھر اس کو جھاڑ دیا پھونک مار کر, اور پھر آپ نے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا, پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مسح کر لیا. یعنی اس کے بعد آپ نے وہی دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے. قرآن نے صراحت کی ہے کہ تیمم ہر قسم کی نجاست میں کفایت کرتا ہے. یعنی تیمم میں چونکہ آدمی کوئی غسل تو نہیں کر رہا ہوتا, پاؤں تو نہیں دھو رہا ہوتا, ہاتھ تو نہیں دھو رہا ہوتا, تو یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کیا پھر صرف نماز وضو کی حد تک, کیا جنابت کی حالت میں بھی صرف تیمم. قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں, اگر سفر میں ہیں, اگر پانی نایاب ہے, تو ان سب صورتوں میں آپ جس طرح اگر وضو کی حالت ہے تیمم کر سکتے ہیں, ایسے ہی اگر جنابت کی ضرورت ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں کفایت کرتا ہے. وضو کے نواقض میں سے کوئی چیز پیش آئے تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے, اور مباشرت کے بعد غسل جنابت کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. گویا دونوں طرح کے معاملات جو لازم تھے, ایک وضو کرنا اور جن حالتوں میں غسل کرنا ضروری تھا, ان دونوں میں اگر آپ مجبور ہیں اور یہ صورت پیش آ گئی ہے مرض کی, سفر کی, یا پانی کی نایابی کی, تو تیمم کر سکتے ہیں. اس طرح یہ صراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے. یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے عام طور پر فقہا اس کو نہیں مانتے, لیکن قرآن نے اس کو بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ پانی ہے اور آپ مریض ہیں اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, سفر کی حالت میں ہے, پانی ہے, تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. اس کو ہمارے استاذ امین حسن اصلاحی صاحب نے اس طرح واضح کیا ہے, مرض میں وضو یا غسل سے ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ رعایت ہوئی ہے. اسی طرح سفر میں مختلف حالتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ آدمی کو تیمم ہی پر کنایت کرنی پڑے. مثلا پانی نایاب تو نہ ہو لیکن کمیاب ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے بعض وقت سفر میں کہ آپ کے پاس یہ تو نہیں کہ پانی نہیں ہے لیکن اتنا کم ہے, اور ایسے سفر ہو سکتے ہیں کہ جس میں وہ پینے ہی کے لیے کفایت کرتا ہو. اگر آپ اس کو وضو میں صرف کر دیں گے تو پینے کی مشکل پیش آ سکتی ہے. اندیشہ ہو کہ اگر غسل وغیرہ کے کام میں لایا گیا تو پینے کے لیے پانی تھوڑ جائے گا, یا ڈر ہو کہ اگر نہانے کے اہتمام میں لگے تو قافلے کے ساتھیوں سے بگڑ جائیں گے, یا ریل اور جہاز کا ایسا سفر ہو کہ غسل کرنا شدید زحمت کا باعث ہو. یعنی یہ سب صورتیں پیش آ سکتی ہیں. بعض اوقات آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, جہاز میں ایسی صورت پیش آ سکتی ہے. لمبے سفر میں آپ تو 12-12 گھنٹے کی فلائٹس ہیں, ان میں ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن یہ ہے کہ یا تو غسل کرنے میں بہت استباد ہے یا کوئی اور اس طرح کی مشکل ہے, تو اس میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے اسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے موضع اور امامے پر مسح کیا. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشقت یا مشکل میں, سفر میں ہیں یا مریض ہیں یا پانی نایاب ہے, تو تیمم کی اجازت دی. حضور نے اس پر قیاس فرمایا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے, فقہ ہے آپ کی. آپ نے اس پر قیاس فرما کے یہ کہا کہ بین ہی یہی معاملہ وضو کے موقع کے اوپر, اگر آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے تو آپ کھولیں گے اس کو, اتاریں گے تو عین ممکن ہے کہ اتارنے کے نتیجے میں کھل جائے. اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں, جو لوگ پگڑی باندھتے رہے یا امامہ باندھتے رہے ان کو ان مشکلات کا اندازہ ہے. تو آپ نے یہ رعایت دی کہ جس طریقے سے آپ اسی طرح ہی کسی مجبوری میں تیمم کر سکتے ہیں, اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ امامے پر مسح بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ نے موزے پہنے ہوئے, جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور اتارنا مشکل ہے, تو اس میں بھی آپ نے اجازت دی کہ اگر آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں طہارت کی حالت میں تھے اور آپ نے موزے پہنے ہیں، تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر موزے وضو کر کے پہنے ہوں تو ان کے مقیم ایک شب و روز اور مسافر تین شب و روز کے لیے موزے اتار کر پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کر سکتے ہیں. یہ گویا حضور نے قیاس کیا ہے قرآن کی اجازت پر. قرآن مجید نے جو اجازت دی تھی وضو کی جگہ تیمم کرنے کی، اسی سے آپ نے قیاس کیا. اور اس میں ایک شب و روز اور تین شب و روز کی جو آپ نے ہدایت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو ایک مشکل چیز سمجھ لیں، بلکہ اپنے لیے ایک حد مقرر رکھیں کہ اتنی دیر کے لیے وہ مسح کر سکتے ہیں یا یہ معاملہ کر سکتے ہیں. یہ اسی نوعیت کا اجتہاد ہے جس طرح کہ ہم روزانہ دین کے معاملے میں بعض ایسی ضرورتوں کے لیے اجتہاد کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے سرد ممالک میں یا اور بعض جگہوں پر لباس کے بعض اور حصے بھی ایسے ہیں جن کو اتارنے میں ایسی زحمت پیش آ سکتی ہے، تو ظاہر ہے اسی پر قیاس کر کے ان میں بھی رعایت دی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی آپ مثلاً کوہنیوں پر مسح کر لیں. تو یہ حضور نے ہم کو بتایا کہ دین کے معاملے میں جو روزمرہ کے امور ہوں ان میں کس طریقے سے اجتہاد کرتے ہیں اور کیا اصول اس کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح غسل کے معاملے میں یہ رخصت بیان فرمائی ہے کہ عورتوں کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھولے بغیر اوپر سے پانی بہا لینا ہی کافی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ غسل آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. تو خواتین کو یہ مشکل پیش آتی ہے. اب تو خیر کھلے بال رکھنے کا رواج ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں عورتیں بہت منڈیاں کرتی تھیں اور معلوم نہیں کئی کئی گھنٹے لگتے ہوں گے ان کو کھولنے اور دوبارہ بنانے میں. تو اس میں بھی حضور نے یہ رعایت دے دی لوگوں کو کہ بالوں کو کھولے بغیر اگر اوپر سے پانی بہا لیا ہے تو بس کافی ہے. اور غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ اگر بیماری کی صورت اختیار کر لے، یعنی اب ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کی صورت انہوں نے اختیار کر لی. مثال کے طور پر بہت سی خواتین کے لیے ایام کا معاملہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی خون بند نہیں ہوتا. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی آپ نے اجتہاد فرمایا اور سوالات ہوئے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ غسل کر لینے کے بعد باقی نمازیں اس کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کے لیے وہ نمونہ قائم کیا کہ دین کے اندر جو احکام دیے جاتے ہیں ان احکام میں لوگوں سے متعلق ہونا ہے. کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جس میں ہر طرح کی پیش آنے والی حالتوں کا احاطہ کر لیا گیا ہو. اس میں بہت سے مسائل پیش آئیں گے، تو ان مسائل میں اصول اجتہاد کیا ہوگا؟ تو قرآن نے ایک بنیاد قائم کر دی تھی کہ اگر آپ مریض ہیں، مسافر ہیں، تو آپ وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں. گویا مسح کی ایک شکل، وہ بھی ایک مسح کی شکل ہے، وہ مقرر کر دی تھی. آپ نے اس پر قیاس کر کے پھر بہت سی دوسری رعایتیں بھی بیان فرما دیں. ہمارے علماء فقہا جو اس طرح کی اور رعایتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ اسی اصول پر مبنی ہیں. اور اس طرح گویا فقہ کی یہ بنیاد حضور نے ڈالی کہ ایسے بہت سے مسئلے پیش آ سکتے ہیں کہ جن میں جو قانون بیان کیا گیا اس پر عمل کرنا متعذر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، یعنی وہ کس طریقے سے اس کا اہتمام کرے. تیمم سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، یعنی آپ نے مٹی پر ہاتھ مارے مسا کر لیا. لیکن اگر غور کیجئے تو اصل طریقہ طہارت کی یاداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلو سے اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یہ کیوں کیا گیا ہے؟ آخر یہ طریقہ کیوں کیا گیا کہ آپ مسا کریں، آپ مٹی پر ہاتھ مار کر، تاکہ جو طہارت کا احساس ہے، یعنی انسان صرف اپنا مادی وجود نہیں رکھتا، وہ ایک ذہنی اور نفسیاتی وجود بھی رکھتا ہے. اس ذہنی اور نفسیاتی وجود میں طہارت کے اس تصور کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا. شریعت میں یہ چیز بالعموم ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جب اصلی صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو جائے، تو شبی صورت میں اس کی یادگار باقی رکھی جائے. یعنی ہماری شریعت کا طریقہ یہ ہے، اور یہ اللہ نے خود تعلیم دی ہے تیمم کے اس حکم میں. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اس میں یہ بتایا ہے کہ جب آپ کسی قانون کی پابندی اس کی اصل صورت میں نہیں کر سکتے، معاملہ کسی مجبوری کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس سے ملتی جلتی صورت کو قائم رکھیں، ایسا نہ ہو کہ حکم ہی ختم ہو جائے. چنانچہ یہی معاملہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے. قانون تو یہی ہے کہ جمعے کے ممبر کے اوپر مسلمانوں کا حکمران یا اس کا نمائندہ کھڑا ہوگا. قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ وہی نماز پڑھائے گا، لیکن اگر حکمرانوں نے مسجد میں آنے سے ڈرنا شروع کر دیا اور وہ اب آ کے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے مسلمان حکمران، تو پھر کیا جمعہ بند کر دیا جائے؟ تو یہ شبی صورت میں اس کو پھر علماء نے جاری رکھا. یہ بالکل اسی طرح کا اجتہاد ہے. ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے زمانے تک تو کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا کہ کوئی عالم جمعے کے ممبر پر کھڑا ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کے جلیل القدر ائمہ ہیں، امام مالک اور احمد بن حنبل اور شافعی، ان میں سے کبھی کسی نے جمعہ نہیں پڑھایا، کسی نے کبھی خطبہ نہیں دیا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ صرف حکمرانوں کا منصب تھا کہ وہ آئیں اور وہ آ کر جمعہ کا خطبہ دیں، جمعہ کے ممبر پر کھڑے ہوں۔ لیکن جب یہ صورت نہیں باقی رہی تو پھر اس کے بعد شبی صورت میں ہمارے علماء نے اس کو قائم رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ سے جمعہ کی نماز ہی ختم ہو جائے، یعنی وہ اسی کو بھول جائیں۔ تو اس کو باقی رکھا گیا اور یہ قانون بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ جمعہ ہی بالکل ختم ہو گیا ہو اور مسلمانوں کو یہ یاد دلانا پڑے کہ جمعہ کی بھی کوئی نماز ہوتی تھی، وہ جاری ہے۔ اس کے اندر جو چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے اگر توجہ دلائی جائے گی تو کسی وقت بھی اسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے لیے قبلے کی تعین بھی ضروری ہے۔ آخری شرط یہ تھی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بالبدات واضح ہے کہ اس کے بغیر نماز با جماعت کا کوئی نظم قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ پابندی لگائی گئی ہے؟ اس لیے کہ انفرادی طور پر تو آپ جدھر منہ چاہے کر کے نماز پڑھ لیں۔ جیسے کہ سیدنا ابو ذر کی روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو حضور سے ملنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، قریش ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے تھے ان میں سے لوگ، تو کدھر منہ کر کے پڑھتے تھے، جدھر اللہ رخ کرا دیتا تھا۔ یعنی اس وقت چونکہ قبلے کا اس طرح تعین کر کے مقرر نہیں کیا گیا تھا، لیکن اگر با جماعت نماز آپ نے پڑھنی ہے تو پھر تو یہ نظم قائم کرنا ضروری ہے۔ الہی شریعتوں میں اسی بنا پر اس کا حکم ہمیشہ رہا ہے، یعنی جتنی بھی شریعتیں ہیں ان کے اندر اسی وجہ سے قبلے کے معاملے میں یہ حکم رہا ہے۔ سورہ یونس میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں بنی اسرائیل کی مذہبی تنظیم شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقامات نماز کے لیے خاص کر لیے جائیں، اور وہ نماز کے لیے اپنے جو گھر مخصوص کریں انہیں قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی نماز با جماعت کے لیے چونکہ یہ قبلہ کسی سمت کو قرار دیا جائے گا، تو سیدنا موسیٰ کے معاملے میں یہ قاعدہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت چونکہ ابھی نہ تو بیت المقدس بنا تھا اور نہ اس وقت بنی اسرائیل اس حالت میں تھے ذہنی لحاظ سے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف کرایا جاتا، تو مصر میں یہ کیا گیا کہ جب نماز کے لیے جو گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مقرر کیے انہی کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ بعد میں بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں یہی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ بعد میں تورات کی الواح جس تابوت میں رکھی گئی تھی اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ کو بھی اسی کا حکم دیا گیا، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اس سے بنی اسماعیل کا امتحان مقصود تھا کہ وہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے تعصبات کی بنا پر اس سے روگردانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ مقصد پورا ہو گیا تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کے لیے بیت الحرام کو ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو قبلے کے معاملے میں یہ گویا قانون قاعدہ بیان کیا گیا کہ یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، البتہ بیت الحرام ہی اصل میں اس کا مستحق تھا کہ اس کو پھر اس امت کے لیے ہمیشہ کا قبلہ مقرر کیا جائے۔ اس میں چند چیزیں ابھی باقی ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سر، وضو کے متعلق پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح قرآن مجید میں اس کا حکم بیان ہوا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے وضو شروع کرایا، جبکہ اس کے ماخذ کے طور پر آپ اسے سنت میں رکھتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ نماز با جماعت کے لیے قبلے کی پابندی ضروری ہے، انفرادی طور پر آپ اس کی پابندی کے شاید یہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اگر جیسے اس کی وضاحت کیا۔
آپ کو اتنی غلط فہمیاں کیوں ہونا شروع ہو گئیں؟ قرآن مجید پر جن لوگوں نے تدبر کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی معاملے کی وضاحت یا اس میں کسی اصلاح کا مضمون شروع ہو گیا تو قرآن نے پھر پوری بات بیان کر دی۔ اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال یہ ہے کہ جو عورتیں حرام کی گئی ہیں نکاح کے لیے، ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، بہن کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، یہ کوئی قرآن سے شروع نہیں ہوئی۔ عربوں کے ہاں بھی یہ حرمت ایسے ہی موجود تھی، بنی اسرائیل کے ہاں بھی تورات میں ایسے ہی یہ سارے بیان ہوئے ہیں، حرمتیں موجود تھیں۔ عربوں کے ہاں جو خلاف ورزی ہو رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی منکوہ کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ تو نہیں کرتے تھے لیکن باپ کی جو منکوہ ہے، اگر باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ لڑکے اس سے شادی کر لیتے تھے۔ اب قرآن نے اس کی اصلاح جب کرنا چاہی تو پورا محرمات کا قانون بیان کر دیا۔ وضو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ لوگ وضو کرنے میں ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی اعضاء ادھر ادھر سے دھو لیتے تھے، تو قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا کہ پوری ترتیب اور اہتمام کے ساتھ یہ اعضاء لازماً دھلنے چاہیے تو پوری بات بیان کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے وقت شروع ہوا، وضو تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اور خود وضو کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کے پورے تصور سے واقف تھے۔ دنیا میں کسی چیز کی آپ کو تاریخ جاننی ہو تو سب سے عمدہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس زبان میں وہ لفظ موجود ہے، کیونکہ لفظ تصور کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بالکل حتمی ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ نوعیت ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ میں نے بتایا قبلہ مقرر کرنے کی حکمت کیا تھی. نماز با جماعت کے لیے چونکہ ایک نظم قائم کرنا مقصود ہے تو قبلہ مقرر کر دیا گیا. جب مقرر کر دیا گیا تو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اب آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، انفرادی طور پر نماز پڑھیں، اب قبلے کی پابندی کی جائے گی. یعنی یہ آپ کو قبلے کی پابندی سے مستثنا کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت بیان کی گئی. تو اس پر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے تھوڑی سی، کیونکہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اس کو روک دیا تاکہ اس کی کچھ مزید تفصیلات آپ کو بتائی جائیں.
السلام علیکم سر. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی مسجد نہ جانے کی. انسان تندرست بھی ہے اور نوجوان بھی ہے، مسجد بھی گھر کے پاس ہے، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ کہ وہ مسجد جانے سے انکار کر دے اور گھر میں نماز ادا کر لے، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہی سارے کے سارے عذر جو نماز چھوڑنے کے لیے کافی ہوں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو کیا اس صورت میں نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود انسان یہ کہے کہ میں اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا یا میں کسی اور موقع پر ادا کر لوں گا، عشاء کے ساتھ کر دوں گا، تو کیا وہ چیز قابل مؤاخذہ ہے یا نہیں ہے؟
نماز با جماعت فضیلت کی چیز ہے، ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اہتمام کے ساتھ جا کے پڑھیے، لیکن نماز اس کے بغیر ہو جاتی ہے. یہ بات تو تمام امت کے اہل علم ایسے ہی مانتے ہیں، چند لوگوں کو اس سے اختلاف. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ بغیر وجہ کے نماز کو مؤخر کریں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نماز سے غفلت برتنا ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے. لہذا جب وقت ہو جائے تو مؤخر نہ کیجیے، اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ نماز کے بارے میں یہ تجربے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اس کو مؤخر کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر یہ چھوٹ جاتی ہے. اس میں سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وقت ہو گیا ہے تو آپ سب سے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائیں، یعنی اہتمام کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ نے بلا لیا ہے. یعنی نماز کو ہمیشہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. تو اب غفلت کی تاخیر اگر ہو رہی ہے یا کاروبار میں مصروف ہیں آپ، تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ بجائے خود گویا اپنے آپ کو ایک گناہگار سمجھنا چاہیے آدمی کو، میں تاخیر کر رہا ہوں، اور فوراً حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم جو باقاعدہ عذر ہیں ان میں اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. والا جی کہ پچھلے درس میں مرد کے غسل کا طریقہ بتایا گیا، خواتین کس طرح غسل کریں، خواتین کے بال کی میڈیاں ہوتی ہیں، ذرا وضاحت کر دیں. یہ وضاحت تو آج ہو گئی، خود حضور نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پانی بہا لیا جائے اوپر سے تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ رہنمائی کریں کہ جس میں پاؤں کا مسا کرنے کی اجازت ہے، موزوں کے ساتھ بھی مسا کیا جا سکتا ہے. پاؤں کا مسا صرف موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی جرابیں پہنی ہوئی، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں. یعنی اگر وضو کر کے ایک بار موزے پہن لیے ہیں تو پھر عام حالات میں 24 گھنٹے، اور سفر میں اگر آپ ہیں تو 3 شب و روز تک مسا کیا جا سکتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے اور بالکل قاعدے کے مطابق ہے. اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کسی خاص ضروری کام کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس پر کوئی کفارہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. بہرحال جب موقع مل جائے، آپ جس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے تو فوراً نماز پڑھیے. جمعے کے روز جو لوگ پہلے آئے ان کو آگے والی صفوں پر بیٹھنا چاہیے، اگر وہ پیچھے بیٹھ جائیں تو بعد میں آنے والے لوگ ہی صفوں پر بیٹھیں گے. اس میں سوال کیا ہے یہ نہیں واضح ہوا. لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے جا کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، بس اتنی بات. تراوی نفل ہیں، نماز تہجد ہے، پھر نفل با جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو باقی نمازوں کے نفل با جماعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی نفل آپ مل کے پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے اس کی. وہ رمضان میں چونکہ لوگ اہتمام کر لیتے تھے، حضور کے زمانے میں تو با جماعت نہیں پڑھے جاتے تھے، لوگ تنہائی پڑھتے تھے. بعد میں آہستہ آہستہ یہ روایت بن گئی اور لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے کوئی بھی نفل آپ مل کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز بھی اگر کسی موقع پر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مل کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں.